مسلمان ہیں، بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں، درد دل سے کلام کہتے ہیں جو اضافہ محبت الہیہ کا ذریعہ بنتا ہے. ایسے اشعار سے گھبرانے والا انٹرنیشنل اور کچھ نہیں کہوں گا. آگے خاموشی، کیونکہ تمام اولیاء اللہ نے اللہ کی محبت کے اشعار کو سنا ہے اور انہوں نے اس سے خوشی ظاہر کی، اور ہمارے سب سے بڑے سید الاولیاء جو ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ، 28,500 اشعار ان کے مثنوی کے ہیں اور 50,000 اشعار دیوان شمس تبریز کے نام سے ہیں. 50,000 اشعار جو ہمارے معرفِ شمس تبریز میں اور معرفِ مثنوی میں جن کے منتخبات شائع ہو چکے ہیں. بلاؤ ان کو. اچھا، اشعار سے نیند بھی بھاگ جاتی ہے اور دماغ جو ادھر ادھر گھومتا ہے حاضر کر دیا جاتا ہے.
زکام اور نزلے کا اثر ہے، آواز بھاری آپ محسوس کر رہے ہوں گے. دعا فرمائیے کہ میں پڑھ سکوں. حضرت والا سے بھی دعا کی درخواست ہے.
اللہ تعالیٰ آپ کی بھاری کو لذیذ بنا دے.
آمین. نوجوانوں کو مخاطب کر کے ایک قطعہ پیش کیا ہے، پھر اپنے کو مخاطب کر کے یعنی ضعیفوں کو مخاطب کر کے ایک قطعہ پیش کیا ہے، پھر بچوں کو لیے جاؤ. نوجوانوں ذرا سنبھل جاؤ، نوجوانوں ذرا سنبھل جاؤ، اٹھ رہا ہے دھواں نکل جاؤ، اٹھ رہا ہے دھواں نکل جاؤ. آتش معصیت کے شولوں سے، آتش معصیت کے شولوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو. نوجوان
پھر پڑھیے، پھر مقرر.
نوجوانوں ذرا سنبھل جاؤ، اٹھ رہا ہے دھواں نکل جاؤ. آتش معصیت کے شولوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جل جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جل جاؤ. نوجوان اب اپنے کو مخاطب کر کے عرض کیا ہے، اب ضعیف ہو ذرا بدل جاؤ.
یہ بڈھوں کے لیے، بڈھوں کے لیے.
اب ضعیف ہو ذرا بدل جاؤ، نیک سانچے میں آ کے ڈھل جاؤ، نیک سانچے میں آ کے ڈھل جاؤ. صدق دل سے کرو مان توبہ، صدق دل سے کرو مان توبہ. آخری وقت ہے سنبھل جاؤ، آخری وقت ہے سنبھل جاؤ.
اب ماشاءاللہ، پھر پڑھیے اس کو، پھر پڑھیے.
اب ضعیف ہو ذرا بدل جاؤ نیک سانچے میں آ کے ڈھل جاؤ صدق دل سے کرو مان توبہ آخری وقت ہے سنبھل جاؤ آخری وقت ہے. میں نے یہی دو قطع عرض کیا تھا. اعظم گڑھ جانا ہوا تو مولانا اعجاز احمد اعظمی صاحب قلم صاحب زبان زیست دار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے ہمارے مخلص دوستوں میں ہیں. انہوں نے کہا انیس بھائی بچوں کو کیوں چھوڑ دیا آپ نے. انہوں نے کہا اچھا ملائے
تو انہیں اللہ کے فضل سے جوانوں کو بڈھوں کو نصیحت کیا بچوں کو کیوں چھوڑ دیا. اب سنیے جو بچے ہیں اپنے بچوں کے لیے مال لے جانا
تو ہوتا ہے نا کہ کبھی نماز کا وقت ہوا اذان ہوئی تو چھوٹے بچے بھی اصرار کرتے ہیں ماں باپ سے اپنے کہ ابا ہم بھی چلیں گے مسجد. کہتے ابھی بیٹا تم پر ابھی نماز فرض نہیں, بیٹھو بیٹھو وہاں شور کرو گے ہنگامہ کرو گے بیٹھو. تو ملاحظہ ہو سے
تم بھی سن کر اذان نکل جاؤ تم بھی سن کر اذان نکل جاؤ یعنی مسجد کو سر کے بل جاؤ یعنی مسجد کو سر کے بل جاؤ جب نہ لے جائیں تم کو ابا میاں جب نہ لے جائیں تم کو ابا میاں پیارے بچو ذرا مچل جاؤ.
واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
پیارے بچو ذرا مچل جاؤ تم بھی سن کر اذان نکل جاؤ یعنی مسجد کو سر کے بل جاؤ جب نہ لے جائیں تم کو ابا میاں پیارے بچو ذرا مچل جاؤ پیارے بچو ذرا مچل جاؤ تم بھی مسجد کو.
ارے بھائی پرندہ والا نہیں سنا پرندہ پرندہ وہ تو بہت ضروری ہے.
میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جوڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں جوڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کی عطا مجھ کو الہی طاقت پرواز کی عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں. میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں جوڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں جوڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کی عطا مجھ کو الہی طاقت پرواز کی عطا مجھ کو ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں, میں اپنے سارے گناہوں پہ یوں شرمندہ ہوں, جو نہ پائے فضا میں میں پرندہ ہوں, جو نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں. الہی طاقت پرواز کی عطا مجھ کو, آمین یا اللہ. الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو, ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں, ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں, اتنے سارے.
جزاک اللہ. تین دفعہ ہو گیا کہ نہیں؟ بہت اچھا, بہت اچھا, کوئی حال نہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مثنوی مولانا روم جلال الدین فرماتے ہیں کہ صبر بوزیدن و صدیقی شدن, جن لوگوں نے صبر اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء صدیقین کا مقام عطا فرمایا, اور اولیاء میں سب سے اونچا مقام اولیاء صدیقین کا ہے. اولیاء اللہ میں سب سے اونچا مقام اولیاء صدیقین کا ہے, اس کے آگے پھر نبوت ہے, نبوت کے دروازے بند ہیں. لہذا سب لوگ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دے, جہاں تک کہ پہنچنا ممکن ہے, اور پہنچانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہنوز آبر رحمت در فشانست, اللہ کی رحمت کے سب دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہر مومن اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچ کر تب ولی صدیقین بن کر اللہ کے پاس اس کا ڈپارچر اور اس کا الوداعی وقت آئے. جو اس سے کم پر مرے گا اس کو پچھتانا پڑے گا, اسے غم ہوگا کہ جس سرحد کے آخری تک ہم چھو سکتے تھے ہم کیوں نہیں پہنچے, اور ہمت چور کیوں رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی ہے کہ ہر مومن اولیاء صدیقین کی سرحد تک پہنچ کر اور پھر اپنے اللہ پر فدا ہو جائے, یعنی جسم سے اس کی روح جدا ہو جائے. اللہ پر فدا ہو جائے کیا مطلب ہوا؟ کہ اپنے جسم سے اس کی روح اللہ پر فدا ہو جائے, اور دنیا میں اللہ کی دوست جتنے دنیا میں گزرے ہیں, اللہ کے جتنے دوست دنیا میں گزرے ہیں اور موجود ہیں اور آئندہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اس میں سب سے زیادہ پیغمبروں کے بعد, انبیاء علیہ السلام و تسلیم کے بعد, سب سے زیادہ اللہ کے قرب کی لذت اور روح کی لذت, اور دونوں جہان سے بڑھ کر بے مثل لذت اولیاء صدیقین کی جانوں نے حاصل کی ہے. جو کم درجے پر رہے وہ لذت قرب الہیہ سے بھی کم درجے پر رہے, جانے تشنا لب ان کی واپس ہوئی, اور وہ اس کیڑے کی طرح سے ہیں کہ جیسے انگور کھانے کے لیے کچھ کیڑوں نے خبر دی کہ بھائی انگور میں بڑا مزہ ہے اوپر, تو بعض کیڑے چلے اور پتوں کو انگور سمجھ کر ساری زندگی پتے ہی چوستے رہے, اور اسی پتوں پر اپنی قبرستان بنا گئے. آہ اس محروم جان سے خدا تعالی ہماری جانوں کو محرومیت سے نجات دے. یہ دنیا مثل پتے کے ہیں, جو انگور ہرے ہرے پتوں سے نظر اندازی کر کے آگے بڑھ گئے اور انگور کے اوپر بیٹھ کر اس کا رس چوسنے لگے وہ فائزین اور کامیاب کوڑے ہیں. اور جو ہرے ہرے پتے کے دھوکے میں آ کر انگور سے محروم ہو گئے تو جو لوگ دنیا میں دنیاوی فانی لذتوں کے چکر میں آ گئے یہ ایسے بے وقوف ہیں کہ جیسے دریا کا ٹھنڈا میٹھا پانی موجود مگر بالو اور ریت میں وہ پھنس گئے اور بالو پھانکنے لگے اور بالو کو پانی سمجھ گئے, ریت کو پانی سمجھ گئے, آب کو شراب کو آب سمجھ گئے اور ساری زندگی بالو میں تڑپتے رہے. اس بالو سے گزر کر تب دریا ملے گا, دنیا سے گزر کر نظر انداز کر کے مولا ملے گا. جب تک لیلاؤں سے نظر اندازی نہیں سیکھو گے تو اللہ تعالیٰ سے قرب کی فائزی اور قرب کی اللہ کے قرب کی فائز المرامی نصیب نہیں ہوگی. یہ کم سزا ہے اس نمک حرامی کی جو نمک حرام چکھتے ہیں, یہ معمولی سزا ہے کہ ساری زندگی اپنے اللہ سے اور پالنے والے مولا سے اور جانے اولیاء سے اور جانے انبیاء علیہ السلام کے تمام مقامات سے بے خبری اور دنیائے مردار پر مر گئے. کرگس کس قدر بےہودہ جانور ہے یہ. کرگس ہمیشہ جانوروں کو کھاتا ہے مرے ہوئے, کہیں بھینس مری ہو کہیں بیل مرا ہو, تو جس کی جان مرنے والوں پر مرتی ہے یہ وہی کرگسی صفات کے والے ہیں. اللہ والے شاہ بازی شیخ سے شیخ سے کیا سیکھتے ہیں, اللہ والا مرید مخلص وہ شاہ بازی سیکھتا ہے. یہ شاہ کیسے ملتا ہے, جو مرید اپنے شیخ بادشاہی سے شاہ بازی نہ سیکھے وہ ہم سفر اور ہم حضر ہے. اور عاقل ما حضر ہے لیکن شیخ کے ساتھ نہ ہم سفر ہے نہ ہم حضر ہے. بہت سے لوگ شیخ کے ساتھ رہتے ہیں مگر ساتھ نہیں ہیں. شیخ کے ساتھ وہی مرید ہے جو اللہ پر جان دینا کی مشق کرے اور تمام نافرمانیوں کے جتنے گھاٹیاں اور وادیاں ہیں ان سے خروج اور ایگزٹ حاصل کرے. اگر کوئی انگور کا کیڑا شیخ بن گیا اور پتے چوسنے والے کیڑوں کو ہدایت کر رہا ہے کیا بے وقوف ہو, پتے مت چوسو, آگے انگور کا پھل ہے, آگے بڑھو, نظر اندازی سیکھو, پھر انشاءاللہ جب تم انگور چوسو گے تو شیخ کا شکریہ ادا کرو گے اور تم شیخ کو ظالم نہیں سمجھو گے. یہ شیخ کیسا ظالم ہے جو ہمیں نمکینوں اور حسینوں کو دیکھنے سے منع کرتا ہے, پھر شکریہ ادا کرو گے تو خالق انگور کا کیا مقام ہوگا جو دنیا فانی اور بہت ہی سڑی ہوئی دنیا. جب عراق پر حملہ ہوا 10,000 نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں کی لاشیں پڑ گئیں تو اخباری رپورٹر جا نہیں سکے, ڈاکٹر وہاں تک جا نہیں سکے, ایسی بدبو 3 دن کے بعد آئی ہے. تو ایسی بدبودار جسم پر جو مرے گا تو خالق خوشبو سے اس کا کیا واسطہ ہے. اسی لیے خانقاہوں میں رہائش کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ والوں میں رہیں جن کے زبانوں پر ہمیں اللہ تعالی کی خوشبو محسوس ہو, جن کی قلب و جان اللہ کی خوشبو سے مست ہوں اور اس خوشبو سے ان کے پاس کے رہنے والے مریدوں کو خوشبو سے مناسبت عطا ہو جائے اور بدبو سے مناسبت ختم ہو جائے. اگر شیخ کے ساتھ رہ کر خوشبو سے مناسبت نہیں ہے, اللہ کے ذکر اور قرب سے مناسبت نہیں ہو رہی ہے اور وہاں بھی وہ اپنے بدبودار ماحول اور بدنظری کے ماحول اور غیر اللہ کے ماحول کو پر لاحول پڑھنے کی طاقت نہیں پا رہا ہے تو یہ ماحول کیا بدلے گا, یہ تو مین ہول میں پڑا ہوا ہے گٹر کے, اس کا مرکز پرواز اللہ نہیں ہے, اس کی مرکز پرواز اس کی پیشاب پیخانے کی نالیاں اور گٹر لائن زیر ناف جو حسینوں کے فرسٹ فلور کے بعد گراؤنڈ فلور میں شیطان پش کرتا ہے, اس کی مقدر کی پر اشک خون کی آنسو بہاؤ. خدا ایسے ظالموں کو اپنی رحمت سے احساس نصیب فرمائے اور پتوں سے نجات بخش کر انگور کھانا نصیب فرمائے. تو انشاءاللہ جو پتے سے انگور کیڑے چپتے ہیں ان کو جو تگڑا کیڑا انگور کا رس جو کھاتا ہے وہ کیڑا بھی تگڑا ہوتا ہے, اس کا شیخ بھی تگڑا ہوتا ہے, اور جو پتا چوستا ہے وہ مرید کمزور ہوتے ہیں. تو انگور چوسنے والا جب آئے گا کیڑا تگڑا, اس کی اللہ والوں کی تو روحانیت تگڑی ہوتی ہے مگر کیڑے کی جسمانیت تگڑی. انگور چوس کے آیا ایک دم گردن پکڑا جیسے قصائی بکرے کو اٹھاتا ہے, ایسے کیڑوں کو اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کر پھر اس وقت چلاتا ہے کیڑا کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو بڑ ظالم, اور پھر جب انگور پر رکھتا ہے تب کہتا ہے تھینک یو, بلکہ تھینکس کہتا ہے جمع, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی, جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی, مرا با جانے جا ہم راز کر دی. اللہ آپ کو جزا خیر دے کہ آپ نے میری جان کو مولا سے ملا دیا. ساڈا پیا گھر آیا اور مجھ کو مولا سے ملایا, اب ساری زندگی شیخ کا شکریہ ادا کرتا. اللہ اللہ ہے دوستو, مرنے کے وقت پچھتانا پڑے گا کہ جن پر مر رہے ہو وہی تمہیں جلد سے جلد مٹی ڈال لیں گے, نہ بیوی کام آئے گی نہ بچے کام آئیں گے, مگر ان کی محبت ضرور کرو حکم خدا سمجھ کر, مگر یہ ہم کو نکلنے پر مجبور کریں گے, اور بلکہ نکلنا نہیں ہوگا, ہمارا خروج مرنے کے بعد نہیں ہوتا, گھر سے اخراج کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے. خروج میں اور اخراج میں فرق ہے, خروج میں تو یہ کہ اپنی طبیعت سے نکلے, اپنی طبیعت سے کوئی مردہ نہیں نکلتا, نکلنے کی طاقت بھی نہیں رہتی اس کی, اس کے بال بچے بیوی گھر والے محلے والے اڑوسی پڑوسی اس کو قبرستان لے جا کر مٹی کے نیچے دفن کر دیتے ہیں. اس لیے جو ظالم اپنی قبر کے منزل کو بھول جائے تو یہ جیتے جی قبر میں, اللہ کی غفلت کے قبر میں عاشق خاک ہے یہ. یہ کیا جانے خالق افلاک کی خوشبو کو, جو مٹی کے کھلونوں پر مر رہے ہیں ان سے بڑھ کر انٹرنیشنل الو کوئی نہیں ہے, کہ ان کا جغرافیہ زندگی ہی میں بدل جاتا ہے. بڑے بڑے مرنے والوں کو میں نے دیکھا جو عاشقی جن کو اپنی عاشقی پر ناز ہے, ان ظالموں کو میں نے دیکھا ان آنکھوں سے کہ جب جغرافیہ حسینوں کا بدل گیا چہرہ بگڑ گیا تو نہ پھر مرنڈا ہے نہ بریانی ہے نہ گلاب جامن ہے, دیکھ کے بھاگتے ہیں. آہ کاش کہ تم اللہ کے لیے فرار اختیار کرتے تو ولی اللہ ہو جاتے. یہ فرار طبیعت سے جو ہوا حسن کے بگڑنے سے, یہ فرار طبعی میں ہندو و یہودی عیسائی بھی شریک ہے. ہمیں کوئی بڈھا عیسائی یا بڈھا یہودی یا بڈھا ہندو دکھا دو کافر بھی, جو شکل بگڑنے کے بعد, اب ایک شعر اپنا یاد آ گیا, جتنے حسین دوست تھے ان کا حسن کی شان گر گئی میری نگاہ شوق سے. سبق حاصل کرو, یہ دنیا ہمیں سبق دینے کے لیے کہ کیسے دیکھو. علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک لڑکا پورے کالج اور یونیورسٹی میں سب سے زیادہ حسین تھا, اساتذہ بھی اس کے عشق میں مبتلا, طلبہ کو کیا پوچھتے ہو اسٹوڈینٹ کے سب ڈینٹ پڑ گئے. اس کے بعد جب اس کے شکل بگڑ گئی, دن اور رات اور مرور سال کچھ برسوں کے بعد بغل میں بال, سینے پر بال, گردن میں بال, تب سب بھاگے وہاں سے. اس جغرافیے کو دیکھ کر ایک شخص نے شعر پڑھا, وہ شعر قابل سبق ہے. گیا حسن خوبان دلخواہ کا, یعنی جس کے حسن پر، جس معشوق کے حسن پر سب کے دل فدا ہو رہے تھے، گیا حسن خوبان دلخواہ کا، گیا حسن خوبان دلخواہ کا، ہمیشہ رہے نام اللہ کا، کہو تکے از حسن شد مولا خلق. جلال الدین رومی فرماتے ہیں جو کم عمر بچے آپ کو مولا خلق و سردار خلق معلوم ہو رہے ہیں، بادشاہ ہو اتھے آؤ، ان کی جب شکل بگڑ جائے گی چچا میاں اور بابا میاں ہو جائیں گے. ایسے ہی عورتوں کے لیے ہے، کسی کے ڈسٹمبر کو مت دیکھو، بس شوہر اپنی بیوی کو دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھے، پھر دونوں گوہر ہو جائیں گے موتی. تو غیر اللہ سے بچانے کے لیے میں یہ تقریر کرتا ہوں، یہ خاص مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مرد سب کے لیے ہے، مولوی کے لیے، شیخ کے لیے ہے، پیر و مرشد کے لیے بھی ہے، سارے عالم میں سے کوئی مستثنی نہیں ہے. ایمان اسی کا نام ہے، غیر اللہ سے ہر وقت جان چھوڑانے کا غم اٹھانا اور اللہ سے چپکانے کا مزہ اڑانا. غیر اللہ سے جان ہر وقت چھوڑانا، غیر اللہ سے جان کو ہر وقت چھوڑانا اور چھوڑانے کا غم اور حسرت کا زخم کھانا اور غم اٹھانا اور اپنے مولا سے جان کو چپکانے کا مزہ اڑانا، انشاءاللہ وہ مزہ آئے گا اللہ کی محبت میں کہ سارا عالم آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا. اگر اللہ کے نام کا مزہ نہ ہوتا تو یہ مجمع کیوں آیا ہے بتاؤ؟ بولیے، کیا کسی کو یہ امید ہے کہ ابھی لڈو بٹے گا؟ مگر لڈو پیدا کرنے والا ملے گا انشاءاللہ تعالی، بشرطے آپ کی طلب اور اخلاص. تو واللہ کہتا ہوں کہ جس مرید نے اپنے شیخ سے شاہ بازی نہ سیکھی تو اس نے اپنے بادشاہی کی قدر نہیں کی. اور شیخ کے ساتھ یہی گمان رکھو، صفات کرگسی کی اصلاح کر لو، غیر اللہ سے جان چھوڑانا سیکھو، اس کے لیے خانقاہ میں ایڈمٹ ہو جاؤ اور کبھی سفر بھی کرو اپنے مرشد کے ساتھ، انشاءاللہ اس کی روحانیت اگر ایک عقاب شاہی اور بادشاہی ایک مکھی کو بھی اپنے پنجے میں لے لے تو وہ مکھی بھی اڑ جائے گی، جہاں وہ پہنچے گا وہ مکھی بھی وہیں پہنچ جائے گی. اگر اللہ والے کسی مکھی کو بھی قبول کر لیں، یعنی جو دنیاوی لحاظ سے بالکل ہی گندا پراگندا اور قرب کے فالودہ سے محروم اور گناہوں میں آلودہ، لیکن تعلق کر کے دیکھ لو کسی اللہ والے سے، جتنا قوی تعلق ہوگا پیر اور مرشد سے اتنا ہی قوی تعلق اللہ سے ہوگا. کیونکہ جس کی آپ کی جان جس کی جان سے چپک رہی ہے اشتداد محبت سے، وہ جان عالم پرواز میں ہے، جہاں تک اس کی پرواز ہے مرید کی بھی پرواز نہیں ہو جائے گی. یہ شیخ کی محبت معمولی دولت نہیں ہے، دنیا میں جس کو جو کچھ ملا ہے مرشد کی محبت سے ملا ہے، اور مراد رسول بھی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کے بعد اعمال کی محبت نہیں مانگی، اس کو مؤخر کر دیا، اللہ کی محبت پہلے مانگی پھر اللہ کے عاشقوں کی مانگی. اللہم انی اسلک حبک و حب من یحبک، اور عمل کی محبت اس کے بعد مانگی. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس میں راز یہ ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے گی اللہ والوں سے اور عمل کی توفیق بھی ہو جائے گی اللہ والوں سے. تو اللہ والوں کی محبت کو بیچ میں بخاری شریف کی حدیث میں سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے رکھا. اس لیے جتنا زمانہ مل سکے اتنا زمانہ رہو. حضرت مولانا شاہ محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال اپنے شیخ کے ساتھ رہے اور شیخ اتنا خوش ہوا کہ اگر اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو، حضرت مولانا شاہ سید بدر علی شاہ مدینہ شریف میں حدیث پڑھا چکے ہیں، فرمایا کہ میں اللہ سے کہوں گا کہ میں مولانا محمد احمد کو لایا ہوں. لیکن میں ہر شخص سے نہیں کہوں گا کہ 12 سال رہو، ایک چلہ تو لگا لو بھائی، زندگی میں 40 دن کے لیے بھی جس کو وقت نہ ہو. ابھی ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو کینسر ہو رہا ہے، آپ پھیپھڑے میں ٹی بی کے جراثیم ہیں، مری پہاڑی پر چلے جاؤ 40 دن، تو بیوی اپنا زیور بیچ کے تم کو خود ڈھکیل کر بھیجے گی اگر کرایہ نہ ہوگا. لہذا 40 دن حکیم الامت کا مشورہ مان لو، اپنے دادا کا مشورہ ہے یہ کہ کم سے کم ایک مرید 40 دن اپنے شیخ کے ہاں اس طرح رہ لے کہ گیٹ سے باہر بھی نہ جائے. اگر کوئی ضرورت ہو تو کسی دوست سے منگوا لو. جیسے مرغی 21 دن تک انڈے پر بیٹھی رہے تو انڈے میں جان آ جاتی ہے، پھر مرغی کو کھلانا پلانا کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف سکھانا پڑتا ہے. لیکن مردہ زردی کو مرغی سکھا بھی نہیں سکتی. اگر زردی مردہ ہے تو مرغی اس زردی مردہ کو کھلانا پلانا سکھا سکتی ہے؟ کلیجہ تھام لو جادو کی ہم فریاد کرتے ہیں. لہذا جو شخص شیخ کے ساتھ رہ کر بھی کرکش رہے اور مردہ کھاتا رہے، بولو یہ کیا اس نے زندگی ضائع نہیں کی؟ یہ کیوں نہیں بادشاہی ہوا؟ اس نے ارادہ ہی نہیں کیا. یریدون وجہ کی شرط ہے، اس لیے اللہ نبی کے ساتھ رہو کہ تم ارادہ کرو کہ تمہیں اللہ مل جائے. صحابہ کی شان میں آیت نازل ہوئی جہاں یدون ربہم بالغداۃ والعشی ہے کہ اللہ کو یاد کرو مگر ارادہ بھی کرو کہ ہم اللہ کے ہو جائیں اور وہ ہمارے ہو جائیں. دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، ارادہ تو کرو. جن لوگوں نے محرومی کا منہ دیکھا ہے، انہوں نے ارادہ ہی نہیں کیا. ارادہ کیا خام ارادہ، کچا ارادہ کیا ہے. جنہوں نے جان میں پکا ارادہ کر لیا، یقیناً 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 اس کو اللہ ملا ہے، اس پر قسم کھائی ہے ہمارے بزرگوں نے. عاشق کے شد کی یار بحالش نظر نہ کرد، کوئی دنیا میں ایسا عاشق نہیں ہوا سچا جس کو اللہ نے پیار نہ کیا ہو اور ولی اللہ نہ بنایا ہو. اے خواجہ درد نیست وگر نہ طبیب ہست، اے خواجہ اے میرے سردارو، تمہارے اندر درد دل نہیں ہے ورنہ اطباء موجود ہیں روحانی. اس لیے ہمت سے کام لو. اگر آج سے ارادہ کر لو کہ ہمیں اللہ پر جان دینا ہے، غیر اللہ سے جان چھوڑانا ہے، اور غیر اللہ سے جان چھوڑانے میں جان کی بازی لگانا ہے، اللہ کی مدد اسی وقت فوراً آپ محسوس کر لیں گے. جس نے دل سے اللہ کو چاہا، اللہ نے بھی اپنی رحمت سے اس کو چاہا. اگر پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے. مولانا رومی کا یہ شعر کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے. مولانا رومی نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مزاج بتا دیا کہ جو بندہ اللہ کے لیے بے چین ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی اس کی تلاش کے لیے ہر وقت اس کی رہنمائی کرتی ہے. ارادہ کرو. شیخ پینے کا ارادہ تو کریں. بتاؤ کیسا شعر یاد آیا؟ شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. خواجہ صاحب کا شعر ہے، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی. یہ ہے کونو ما صادقین. کونو ما صادقین کا مقصد جو ہے وہ سفرا اور ہم سفر ہم حضر رہے لیکن متقی نہ ہوا. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کا مقصد اس نے حاضر نہیں کیا. اہل اللہ اہل تقویٰ کی صحبت کا مقصد یہی ہے کہ تم متقی بن جاؤ اور پتے سے جان چھوڑا لو اور انگور کھانا شروع کرو. بالو اور ریت پر جان دینے والوں، ذرا سا تم ہمت کر کے آگے بڑھ جاؤ تو دریا کا پانی جب پیو گے میٹھا، پھر مست ہو جاؤ گے. بالو کھانے والے اور ریت اور شراب، جب ٹھنڈا پانی پئیں گے دریا کا تب پتہ چلے گا کہ بالو میں کیا تھا. بالو میں تم بھالو تھے اور نمبر ون چالو تھے، تمہاری قیمت کچھ نہیں تھی. بالو بھی کوئی کھانے کی چیز ہے، غیر اللہ بھی کوئی دل لگانے کی چیز ہے. اگر دل لگانے کے لیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ لا الہ نازل نہ کرتا کہ سارے غیر اللہ کو نکالو. مولا تمہارے لیے تنہا کافی ہے. بیوی شادی ہوئی ہو تو سبحان اللہ، اور اگر بیوی مر گئی تو فکر نہ کرو, اور شادی بھی نہ ہو کسی کی مجبوراً تو بھی فکر نہ کرے. اس آیت کا سہارا لے لو, علیہ اللہ بکافن عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ان نکر تاضا وقات تحت النفی تو فید العموم, علیہ اللہ نفی ہے, بکافن نکرہ ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر آن اور بان اور ہر زمان اور مکان اور زیر آسمان جہاں بھی رہو گے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اب میں اس آیت کی تفسیر کرتا ہوں. دیکھیے, زندگی میں دو قسم کے حالات پیش آتے ہیں. کبھی موافق حالات جس سے آپ کا دل خوش ہو گیا, آپ نے کہا الحمدللہ, یہ ایک حل ہو گیا نا بھائی, کوئی نعمت کوئی مزہ آیا, موافق حالات آئے, دل کی مراد پوری ہوئی آپ, اور حلال و جائز مراد الحمدللہ علی کل نعمائک یا کریم. لیکن کبھی ناموافق حالات بھی آتے ہیں. یہ پیغمبر بھی اس سے مستثنی نہیں ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کا غم میں 40 سال روتے رہے, حضرت یعقوب علیہ السلام, یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہو گئیں, وبیضت عیناہ ہو, آنکھیں سفید ہو گئیں. کس وجہ سے سفید ہوئیں؟ بیٹے کی جدائی میں, من الحزن, یہ من تعلیلیہ سببیہ ہے, جس نے آنکھوں کی سفیدی کا سبب بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ شدت غم سے آنکھیں سفید ہو گئی روتے روتے. وہ ہوا قزیم, اور دل بھی ہر وقت غم زدہ تھا. یہ کیا موافق حالات ہیں؟ لیکن ہے, اللہ اپنے پیاروں کو کوئی غلط غذا نہیں دے گا. اسی غم میں وہ قرب کی لذت اور وہ مستیاں اور وہ سرور عطا فرماتا ہے خدا, کہ جس کی دنیا میں مثل نہیں ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی تربیت کے ان کے انداز ہیں. فدا رہو جس طرح سے پالیں وہ, مگر عافیت مانگتے رہو, مگر بلا مانگو مت, مانگو ہمیشہ عافیت, کہ اللہ ہم کمزور ہیں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر کی کہ جس طرح بیماری تندرستی نعمت ہے, بیماری بھی نعمت ہے. اور حضرت حکیم الامت جیسے علماء مثنوی پڑھ رہے ہیں سعودیہ میں, مکہ شریف کے اندر درس مثنوی مکہ شریف میں ہو رہا ہے. اتنے میں ایک بیمار آیا, اس نے کہا حاجی صاحب دعا کرو اللہ میری بیماری اچھی کر دے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ہم دل میں سوچنے لگے کہ ابھی حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ نے فرمایا کہ بیماری بھی نعمت ہے, اب نعمت کے ظاہر ہونے کی دیکھے کیسے دعا کرتے ہیں. سب چوکنا ہو گئے جواب کے. اب حاجی صاحب کی دعا سن لو کہ اے خدا, تندرستی بھی نعمت ہے, بیماری بھی نعمت ہے, مگر ہم کمزور ہیں, بیماری کی نعمت کا ہم میں برداشت نہیں ہے, لہذا بیماری کی نعمت کو تندرستی کی نعمت سے بدل دیجیے. کہیے جناب, مجدد ملت کو وزن آ گیا حاجی صاحب کے اس جواب پر, کہ کیا پیارا جواب ہے. لہذا یہی کہو, اللہ ہم کمزور ہیں, ہم امتحان کے قابل نہیں, آپ ہماری پریشانیوں کو غموں کو خوشیوں سے بدل دیجئے, کہ ہم کمزور ہیں. اس کے باوجود اگر اللہ نہ بدلے تو ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بعض بندوں کے لیے اللہ نے بہت اونچا مقام لکھا ہوا ہے, مگر اعمال ان کے اس قابل نہیں ہیں کہ بلند مقام کو حاصل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ ان کی جان میں, ان کی اولاد میں, ان کے مال میں کوئی غم ڈال دیتے ہیں, اس پر اسے صبر کی طاقت بھی دیتے ہیں. ثم صبر ہو علی ذلک, کیا مطلب؟ پرجا بھی حل کراتے ہیں, طاقت صبر بھی وہی دیتے ہیں, اور اسی مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں اس کے لیے مقدر ہے. تو اگر دعا کے بعد بھی وہ غم دور نہ ہو اور پریشانی دور نہ ہو تو مایوس نہ ہو کہ اللہ نے ہماری نہیں سنی, یہی سمجھو کہ اسی غم سے مجھے کوئی عظیم نعمت دینے والے ہیں, عظیم مقام پر پہنچانے والے ہیں. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اس دستور تربیت سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مستثنی نہیں فرمایا. علم نصرہ میں فرماتے ہیں کہ کیا میں نے آپ کا سینہ اور حوصلہ بلند نہیں کر دیا کہ بڑے بڑے مسائل پر آپ ثابت قدم رہے. وہ وزانہ ان کا وزرک, اور آپ کی کمر پر جو بوجھ تھا وہ میں نے ہٹا دیا. کیسا بوجھ تھا ذرا اس کی صفت دیکھو. الذی انقضا ظہرک, جو آپ کی کمر توڑے ہوئے تھا. انقضا, انقضا ينقض, جو آپ کی کمر توڑے ہوئے تھا. آہ, اللہ تعالی کی کا بیان اپنے نبی کے مجاہدے پر ہو رہا ہے. قیامت تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم مجاہدے پر قرآن پاک کی دلالت و شہادت آ رہی ہے. لیکن اب سنیے, ورافانہ لکا ذکر, چونکہ ہمیں آپ کو بہت بلند مقام دینا تھا اس لیے تھوڑا غم سے گزارا, تاکہ خوشیوں اور غموں میں توازن, اور آپ کی بندگی نبوت کے اعلیٰ منہاج نبوت بندگی کا کوئی نقصان نہ پہنچے. کیونکہ پیغمبروں کی بندگی اور ابدیت بھی اعلیٰ مقام پر ہوتی ہے, اور پھر سید الانبیاء, سید الانبیاء کی ابدیت بھی کس قدر عالی شان تھی. ورافانہ لکا ذکر, تو معلوم ہوا جب مصیبت کسی اللہ والے پر آئے تو اس کو حقیر مت سمجھو, اور نہ وہ اللہ والا اپنے کو مایوسی میں محسوس کرے, یہی سمجھے کہ کوئی بڑی دولت ملنے والی ہے. ورافانہ لکا ذکر کا ظہور ہونے والا ہے امت کے لحاظ سے. اعلی منہاج نبوت نہیں, نبی نہیں بن جائیں گے آپ. امتی ہونے کی حیثیت سے جتنی بھی دولت نعمت ہے, اعلیٰ سے اعلیٰ اللہ دینے والا ہے. اور اس کی شرح, یہ عجیب آیت ہے کہ جس کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور فرمایا, اے نبی اپنی امت کو اس آیت کی تفسیر بیان کرو جو خدا آپ کو بتا رہا ہے. وہ کیا ہے تفسیر ہے؟ اذا ذکر, تو میرا اللہ یہ تفسیر بتایا مجھے. نبی فرماتے ہیں, اذا ذکر تو ذکر تمائی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی آپ کی بلندی, آبرو عزت کی شان کی بلندی یہ ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہیں تیرا نام بھی لیا جائے گا. جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ ہوگا, ورنہ کلمہ بھی پورا نہیں ہوگا. ایک کروڑ دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اگر زندگی میں محمد رسول اللہ نہ پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا. میں بغیر تیرے نام کے جنت نہیں دوں گا کسی کو, میں بغیر تیرے نام کے جنت نہیں دوں گا کسی کو. یہ مقام بلندی ہے تیری. اذا ذکر تو ذکر تمہاری, جہاں میرا نام لیا جائے گا تیرا نام بھی لیا جائے گا. لیکن کیا آپ کو کعبہ شریف میں حالت سجدہ میں اونٹ کی جوہڑی نہیں ڈالی گئی؟ کیا آپ کو غموں سے نہیں گزرنا پڑا؟ طائف کے بازار میں پتھروں سے آپ کے سر مبارک کا خون نالین مبارک سے نہیں بھرا؟ کیا احد کے دامن میں آپ کے تمام خون مبارک چہرے کا اور بہ رہا تھا, اور 70 شہیدوں کی نماز جنازہ کا غم آپ کو نہیں اٹھانا پڑا؟ کیا نبی کو اپنے اصحاب سے محبت نہیں ہوتی؟ کیا اللہ تعالیٰ کی آیت شہادت نہیں دے رہی ہے کہ تم کو اے صحابہ جتنی تم کو محبت اپنی جان سے ہے, تمہاری جان سے, تمہاری جان کو جتنی تم کو اپنی جان سے محبت ہے اس سے زیادہ میرے نبی کو تمہارے ساتھ محبت ہے. لہذا مصائب جو ہیں مانگنا جائز نہیں ہے. اللہم انا نسلک العفو والعافیہ, اللہ سے عافیت مانگو. مگر جب مانگنے کے باوجود عافیت کسی وقت غم میں مبتلا ہو جائے تو یہ سمجھ لو کہ عافیت کی جان مل رہی ہے اب تم کو. وہ کیا ہے؟ تعلق مع اللہ میں اشتداد اور امتداد اور ازدیاد نصیب ہو رہا ہے. آپ بتاؤ جب درد دل ہوتا ہے, غم ہوتا ہے تو دعا کیسی نکلتی ہے؟ پھر ایسی دعا پلاؤ بریانی کے بعد نکلتی ہے خوشیوں میں. لیکن غم مانگنا جائز نہیں ہے, مگر جب آ جائے تو سمجھ لو کہ لذت مناجات دینا ہے, لذت فریاد دینا ہے, قلب کو آباد کرنا ہے, دل کو دلشاد کرنا ہے. اس لیے نفس کو ناشاد کیا گیا ہے, دل کو شاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس زمانے میں قرب بڑھا دیتا ہے. جیسا کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پیغمبر ہوتے ہوئے قید خانے میں ڈالا گیا, اور قید خانے میں انہوں نے یہ فرمایا رب سجن و حب علیہ، اے میرے اللہ قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے. مما یدوننی الیہ، جدھر یہ عورتیں بلا رہی برے برے کام کے لیے. اسی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے راستے کے قید خانے جب محبوب ہیں تو ان کی راہ کے گلستاں کیسے ہوں گے. جن کے راستے کے قید خانے حبیب محبوب نہیں، آپ سب سے اعلیٰ مقام، جن اللہ کے راستے کے جب قید خانے عاشقوں کی جان کے نزدیک احب و علیہ ہیں تو ان کے راستے کے گلشن اور گلستاں کیسے ہوں گے. لہذا گناہ سے بچنے کا غم جو اللہ کے راستے میں خدا تعالیٰ کے عاشقین کو مبارک ہوتا ہے، کہ پھول اگر خدا کی راہ کے کانٹے کو سلامی اور سلام احترامی اور گارڈ آف آنر پیش کریں تو اللہ تعالیٰ کے راستے کے کانٹوں کی عظمتوں کا حق سارے عالم کے پھول ادا نہیں کر سکتے. اور خدا کی راہ میں اگر ایک ذرہ غم اٹھا لو دوستو تو اللہ کے راستے کے غم کو سارے عالم کی خوشیاں اگر سلام احترامی اور گارڈ آف آنر پیش کریں تو سارے عالم کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کا ایک ذرہ غم گناہ کے چھوڑنے کا ایک ذرہ زخم حضرت کو نہیں پا سکتے سارے عالم کی خوشیاں. اللہ اللہ ہے، بہت بڑا پیارا اللہ ہے. یہی آیت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت پیارے ہیں. میں نے ایک بڑے عالم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہونے کی یہ آیت دلیل ہے. اور کیا دلیل ہے؟ کلا انہم ربہم لمحجوبون، کافروں کی سزا. ہرگز نہیں، کوئی کافر ہم کو ہماری زیارت نہیں کر سکتا، سب حجاب میں ہوں گے. یہ آیت بھی دلیل ہے کہ اگر اللہ پیارا نہ ہوتا تو محجوبیت کا عذاب نازل نہ کرتا، کیونکہ دنیا کا بادشاہ اگر کہیں کسی پھانسی کے مجرم کو کہ ہم تم کو اپنی زیارت سے محروم کرتے ہیں تو مجرم کہے گا کہ مجھے پھانسی سے چھوڑ دو، تمہارے منہ کو ہم دیکھنے کب آتے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں. مگر اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت اس آیت میں پوشیدہ ہے کہ اللہ اتنا پیارا ہے کہ جس کو اللہ اپنا چہرہ، اپنے جلوہ، اپنی تجلی نہیں دکھائے گا قیامت کے دن، تو وہ عذاب کے موقع پر اللہ نازل فرما رہے ہیں کہ کافروں کے لیے ہی عذاب کیا کم ہے کہ وہ ہماری زیارت سے محروم رہیں گے. یہ دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے ہونے کی؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ واللہ قسم کھا کر کہ جس دن اللہ دل میں پاؤ گے بھول جاؤ گے ہگنے موتنے والے تمام دنیا کے فانی لاشوں کو. لیکن بیویاں اس سے نہ گھبرائیں، بیویوں کو میں مستثنی کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں کسی عورت کو مت دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو، نظر بچاؤ تاکہ لے دے کے وہی تمہاری رہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت وہاں بھی غالب رکھو، بیوی پر بھی. لیلا کی محبت کرو، حلال ہے، جائز ہے، بیوی ہے، لیکن مولا کی محبت سے زیادہ اگر ہوگی تو نہ بیوی خیریت سے رہے گی نہ تم خیریت سے رہو گے. اللہ تعالیٰ اگر شوہر سے ناراض ہو جائے تو کون ظالم شوہر ہے جو اپنی بیوی کو آرام سے رکھ سکے، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. جو شخص نافرمانی کرتا ہے حقیقت میں اپنی بیوی بچوں پر بھی ظلم کرتا ہے، کیونکہ نافرمانی سے اس کا دل پریشان ہوگا تو پریشان آدمی دوسروں کو کیسے خوشیاں دے سکتا ہے، اور رزق میں تنگی آ جائے گی، روزی رہے گی برکت نہیں ہوگی. یاد رکھو، نیک بننا اپنی اولاد پر بھی رحم کرنا ہے، اپنی بیوی پر بھی رحم کرنا ہے، کیونکہ جب کسی کا کوئی انسان نیک بن جاتا ہے تو اس کی رحمت دور دور تک بلکہ سات پرش تک. اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا ایک دیوار کے نیچے، اللہ نے حکم دیا خضر علیہ السلام کو دیوار اٹھا دو. کیوں؟ کان ابوہما صالحا، یہ نیک باپ کا بیٹا ہے، دونوں بیٹے نیک باپ کے ہیں. علامہ آلوسی تفسیر روح المانی میں لکھتے ہیں کہ یہ ساتواں باپ تھا. وہ فی روایت کان آب العاشر، فی روایت کان آب السابع، وہ فی روایت کان آب العاشر. ایک روایت میں ہے کہ ساتواں باپ تھا، ایک میں ہے دسواں. تو جو اللہ اپنے کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو سات پرش تک اس کی اولاد پر رحم کرتا ہے اور دس پرش تک. اور یہ بھی تحدید نہیں، مقصد یہاں تکثیر ہے، تحدید نہیں ہے کہ دسویں پر ختم ہو جائے گی. لہذا اگر سب آج سے ارادہ کر لو کہ نفس غیر اللہ سے جان چھوڑانے میں بازی جان کی لگائیں گے اور اللہ سے چپکائیں گے، اس کا غم سارے عالم کی خوشیوں سے افضل سمجھیں گے، اللہ کے راستے کا گناہ اور آرزو حرام سے بچنے میں جو کانٹا اور زخم دل پر لگے گا اس کو ہم سارے عالم کے پھولوں سے افضل و بہتر سمجھیں گے، اور ان کے راہ کے غم کو سارے عالم کے غموں سے بہتر سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے ارادہ کیا اور مراد آباد پہنچے، کیونکہ یہ ارادہ ایسا نیک ہے کہ اللہ کو بھی اس ارادے پر پیار آتا ہے کہ میرا بندے نے اب نیت کر لیا ہے مجھ کو خوش کرنے کے لیے، جان کی بازی لگانے کی نیت کر لی، اب اس کی مدد کر دو. اللہ تعالی ہمارے قلب کے ارادوں کو سمجھتا ہے اور ہمت چوروں کو سمجھتا ہے کہ گوشہ چشم سے کانخیوں سے حسینوں کو دیکھتے رہتے ہیں، بہانے بازیوں کو سب خدا جانتا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں جس دن خدا انتقام لے گا تو تمہارے مکر و فریب اور جہاں حسینوں کو پھنسانے کے جتنے ٹاٹ ہیں سب مکر کے ٹاٹ میں آگ لگا دے گا، پھر اس وقت خون کے کوئی تمہارا آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. جلدی ہوشیار ہو جاؤ کہ معلوم نہیں کب انتقام کی صفت کا ظہور ہو جائے. اللہ کی صفت کا ظہور اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ہم صرف نعمت اپنے کو درخواست کر سکتے ہیں. لہذا جس جب زندگی کا ویزا نہیں معلوم کب بلاوا آ جائے، کیوں انتظار کر رہے ہو کہ اتنے دن کے بعد نیک بن جائیں گے؟ اگر نیک بننے سے پہلے ہی بلا لیا تب کیا کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جب کوئی نامافق حالات پیش آئے تو گھبراؤ مت، ان آیتوں کا سہارا لو، کیونکہ اللہ کا کلام اپنے غلاموں کے نام، یہ ہدایت کا خط ہے، والا نامہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہدایت نامہ ہے، اپنے بندوں کے نام خط ہے 30 پارے کا، زندگی کے ہر شعبے کے لیے اس میں روشنی موجود ہے. آپ ان آیتوں کو تلاوت کرو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے. اس میرے لَنَبْلُوَنَّكُمْ کے لام تاکید بانو نے ثقیلہ سے کسی کا خروج نہیں ہے، کسی کا استثنا نہیں ہے. بشئی من الخوف، آزمائش کے پرچے، امتحان کا، اگزام کا پرچہ جو ہے بہت تھوڑا سا خوف ہوگا. بشئی من تبیزیہ ہے، یعنی جو امتحانات تمہارا ہوگا بہت تھوڑا تھوڑا امتحان ہوگا، آسان آسان ہوگا. من تبیزیہ ہے، من الخوف. خوف سے تفسیر روح المانی کیا مراد لیتے ہیں علامہ علوسی سید محمد بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہ کون سا خوف مراد ہے؟ المراد بہذا الخوف الذی نزل فی القرآن، خوف الاعدائی، دشمن کا خوف. کافروں سے جنگ رہتی تھی کہ نہیں ہر وقت؟ تو صحابہ کی تسلی ہو رہی، گھبرانا مت، جب کبھی دشمن للکارے، شیطان بہکائے، دل کمزور کرے کہ بہت بڑی تعداد کافروں کی آ رہی ہے، حسبن اللہ نعم الوکیل کو، فقالوا حسبن اللہ نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، کیا کر لیں گے دشمن ہمارا، اگر ہمارا دوست ہم پر مہربان ہے. جب ہمارا دوست ہوگا مہربان، کیا کریں گے سارے نا مہربان؟ کیا کریں گے ہم جو مکڑی کے جالے سے اور کبوتر کا انڈا دلوا کر اپنے پیغمبر کو بچا سکتا ہے؟ بتاؤ، کوہوٹا سے زیادہ تگڑا تھا نہیں ہے مکڑی کا جالا، اور اس پر کبوتری کو حکم دیا انڈا دے دیں. سارے بڑے بڑے کافر جھانک رہے تھے اور وہیں تھے نیچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سب مایوس ہو گئے. بھائی اگر آپ داخل ہوتے اس غار میں، غار سور میں، تو یہ کبوتری کا انڈا اور یہ جالا کیسے رہتا؟ تو جو اللہ تعالیٰ ایک ضعیف، دنیا میں سب سے کمزور بکری اور پھر مکڑی کا جالا، جو اللہ ہمیں ایک کمزور چیز سے بچا سکتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بشئی من الخوف، خوف بتا دیا، پرچہ آؤٹ کر رہے ہیں اللہ میاں. آپ بتاؤ، جب ایگزامینر اور ممتحن پرچہ آؤٹ کر دے تو اس کا کرم ہے یا نہیں؟ پرچہ آؤٹ کر رہے ہیں، کس کس مضمون میں ہم امتحان لیں گے؟ گھبراؤ مت، ہم اسے واضح کیے دیتے ہیں. کبھی خوف آئے گا دشمن کا، والجوع، اور کبھی بارش نہیں ہوگی، غلہ مہنگا ہو جائے گا، بھوکوں کی تکلیف اٹھاؤ گے. دو ایگزام ہو گیا، دو پرچہ امتحان کا، من الجوع، خوف اور جوع. جوع کی تفسیر کیا کیا علامہ علوسی رحمتہ اللہ علیہ نے؟ قحط سالی، بارش کا رک جانا، غلہ نہ پیدا ہونا. وہ نقص من الاموال، اور کبھی کبھی تمہارا مال چور ہو جائے گا، تجارت میں گھاٹا آ جائے گا، مال کو نقصان پہنچے گا. بولو بھائی، کیا مزہ آ رہا ہے مجھ کو اس وقت؟ پوچھو. میرے اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا کہ ایگزام کا مضامین امتحان کو ہم ممتحن دنیا کے آؤٹ نہیں کرتے، ہم وہ مضامین تمہیں بتا دیتے ہیں کہ جس میں ہم امتحان لیں گے. نقص من الاموال، مال جائے تو سمجھ لو اب یہ پرچہ کا امتحان شروع ہو گیا، کوئی بڑی چیز دینے والے ہیں اس غم کے بعد، تاکہ غم اور خوشی کا بیلنس قائم رہے، توازن، تاکہ میرے بندوں کو تکبر نہ ہو. یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. اور پیارے سمجھنے کا یہ نسخہ بتایا حکیم الامت نے کہ ہر مومن یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے، نیک گمان رکھو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جیسا جو گمان کرے گا میرا بندہ، میں ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ کر دوں گا. تو اگر ہم یہ دیکھ گمان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں کوئی بڑی نعمت دینا ہے، اس لیے ہمیں چھوٹا سا غم پہنچا دیا، تو بڑے غم سے بچانے کے لیے، بڑے غم سے بچانے کے لیے کبھی چھوٹا غم آتا ہے، اور کبھی بہت عظیم نعمت دینے کے لیے تھوڑا سا غم بھیج دیتے ہیں، تاکہ اس کا سہار کر لیں اور جو ترقی ملنے والی ہے اس ترقی میں تکبر داخل نہ ہو، دل شکستہ رہے. پہلے سے دل توڑ دیتے ہیں، اس کے بعد نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں، کہاں سے آئے گا تکبر؟ تو مال کا جب نقصان ہو جائے کسی طرح سے، سارے قسمیں پوری کائنات میں قیامت تک مالوں کے نقصان کے جتنے اسباب ہیں اس آیت کے اندر شامل ہیں، کیونکہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، یہ کسی خاص زمانے کے لیے محدود نہیں. اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ آخری کتاب ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. دوسری آسمانی کتابوں کا ذمہ علماء کے ذمہ تھا، قرآن پاک کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نازل کرتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن پاک کی حفاظت میری ذمہ ہے، اس کی ذمہ داری حفاظت کا میرے ذمہ ہے، اور میں اپنے بچے، امت کے چھوٹے چھوٹے بچے 9-9 سال کے، ان کے سینوں میں رکھ دوں گا قرآن پاک. ساری دنیا کے سائنسداں حافظ قرآن کے سینے کو پھاڑیں اور دیکھیں کہاں ہے وہ قرآن، تو نہیں پا سکتے، لیکن ان کا قرآن وہاں دیکھو جب رمضان شریف کا مہینہ آئے اور محراب میں کھڑا ہو حافظ، پھر دیکھو کہاں سے نکل رہا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جب تم حافظ قرآن کے سینے میں اور کہیں قرآن نہیں دیکھتے ہو، مگر قرآن شریف سن کر ایمان لاتے ہو کہ یہ حافظ قرآن ہے، بغیر دیکھے ہوئے قرآن کو اس کے سینے میں، تو مجھ کو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانے میں کیوں تم کو اشکال ہوتا ہے؟ بلاؤ. اگر ایک حافظ قرآن رمضان میں پورا قرآن سنا دے تو آپ قسم کھاتے ہو کہ نہیں، خدا کی قسم یہ حافظ قرآن ہے؟ مگر آپ دیکھ کر کے بتاؤ سر سے پیر تک کہاں ہے وہ، دماغ میں ہے کہ پھیپھڑے میں ہے کہ دل میں، کہاں ہے کہاں وہ؟ آپریشن کر کے الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھو کہ 30 پارہ کہاں چھپا ہوا تھا. تو جب تم بغیر دیکھے ہوئے حافظ قرآن ہونے پر قسم اٹھا رہے ہو، تو مجھ کو بھی دیکھے ہوئے جو حافظ قرآن بناتا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ. اور کتاب اللہ کی حفاظت اس آیت پر ایمان تازہ ہوتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نقص من الاموال کے بعد کیا فرمایا؟ خوب سمجھ لو، کسی قسم کا نقصان تجارت میں ہو، کسی جتنے جزیات ہیں، تشریح نہیں کروں گا، جتنی قسمیں ہیں قیامت تک نقصانات کی سب اس میں شامل ہیں. نقص من الاموال، الف لام داخل ہے اموال پر، الف لام داخل ہے، جیسے بھی جائے گا مال اس میں اموال میں داخل ہے. نقص من الاموال، مگر سارا مال نہیں غائب کروں گا، اطمینان رکھنا. من دبیریا ہے، کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا امتحان لے لیا جائے گا. من تبیریا ہے، من الاموال فرمایا نہیں سارا مال غائب کر دوں گا،
کیا رحمت کی شان نہیں اس میں, اس امتحان میں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں شان رحمت ہے یا نہیں؟ من الاموال والانفس, اور کبھی کبھی تمہارے پیاروں کا انتقال بھی ہوگا, ہم تو ان کی جان لے لیں گے اور وطن اصلی بلا لیں گے, لیکن تمہارے پاس سے لے کر وہ بندہ میرا مولا کے پاس آئے گا. اب تم فیصلہ کرو گے تم زیادہ اچھے ہو یا مولا زیادہ اچھا ہے, ابا ہو یا اماں ہو, یہ سوچو کہ ابا اماں میرے پاس اگر رہتے تو میں ان کے لیے زیادہ بہتر ہوں, یا میرے ربا کے پاس مولا کے پاس اپنے پہنچ گئے تو مولا زیادہ بہتر ہے ان کے پاس. اور اس کے بعد وہ ثمرات, اور کبھی کبھی پھل میں کمی آ جائے گی, باغ کم پھلیں گے, لہذا باغباں اور جتنے بھی باغات کے مالک ہیں اس امتحان کے لیے پہلے ہی سے تیار کر دیا. جب پہلے ہی سے پرچہ بتا دیا جاتا ہے تو بچہ امتحان دینے والا گھبراتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری گھبراہٹ دور فرما دی کہ یہ تو پہلے ہی سے تم کو بتا دیا ہے کہ اس مضمون میں ہوگا, لہذا کون سی تعجب کی بات ہے, تم کو پہلے ہی سے تیار رہنا چاہیے. لیکن اب انعام سنو, امتحان کے بعد انعام پاس ہونے والوں کو, ببشر الصابرین, جو اعتراض ہم پر نہ کریں کہ کیوں ایسا ہو گیا, راضی رہیں, امتحان پر صابر رہیں. اور صبر کی تین قسمیں ہیں, یہ بھی آج پہلی دفعہ خوب غور سے سن لو. جو نیکیاں کر رہے ہو اس پر قائم رہو, اس صبر کا نام صبر الطاعت ہے, یہ تفسیر روح المانی پیش کر رہا ہوں. صبر الطاعت, جو عبادت کر رہے ہو اس پر قائم رہو, یہ نہیں سب چھوڑ چھاڑ کر کے اب آئے کر رہے ہو. روزہ نماز جو کر رہے ہو جاری رکھو, صبر الطاعت ہے. بشری صابرین کی